الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا أحمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال الله تبارك وتعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين صدق الله العظيم وصدق مولانا الرسول الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين محترم سامعین کرام و بزرگان عظام حضرت الشیخ فقیہ الامہ محدث کبیر مفسر جلیل استاذنا و سندنا و وسیلتنا الی اللہ حضرت تفسیر سے قبل تفسیر کے اکرام اعزاز اور روحانیات و توجہات اور خصوصی طور پر تفسیر کی اس نشست کے اکرام میں عمرہ مبارک پر تشریف لے جا چکے ہیں اور حضرت کے حکم پر یہ طالب علم کچھ گزارشات کرنے آپ حضرات کے سامنے ہیں. اللہ تعالی حضرت کا عمرہ اور ان کے احباب کا عمرہ قبول فرمائے اور بخیر و خوبی عافیت اور سہولت کے ساتھ اللہ تعالی حضرت کو واپس اپنی مسند حدیث اور تفسیر پر تشریف لانے کی توفیق نصیب فرمائے اور کامل صحت اور تندرستی نصیب فرمائے، اور اس سفر کو حضرت کی صحت تندرستی اور مزید علمی ترقیات کا باعث فرمائے، آمین۔ اللہ تعالی نے اپنی ہی حکمت سے ہر دور اور ہر زمانے کے اندر کچھ علاقوں کو، کچھ افراد کو اپنے دین کی خدمت کے لیے منتخب فرمایا۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر نبی آخر زمان، امام الانبیاء، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تک کم و بیش ایک کم 1,24,000 انبیاء کرام مختلف قوموں میں، علاقوں میں تشریف لاتے رہے۔ اس کے بعد اللہ تعالی نے سلسلہ عالمی فرمایا۔ پہلے ایک نبی ایک قوم کے لیے ہوتا تھا، لیکن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا دیا پورے جہان والوں کے لیے۔ وہ خاندانوں کا اور علاقوں کا سلسلہ ختم کر دیا گیا۔ پہلے ہر علاقے میں ایک نبی آتے، کلما حلق نبی خلفہ بعد نبی، جب ایک نبی تشریف لے جاتے اس کے بعد ان کے خلافت میں دوسرے نبی تشریف لے آتے۔ یہود کے خاندان میں 10,000 پیغمبر تشریف لائے، اور ہر علاقے میں ہر زبان کے لیے انبیاء تشریف لاتے رہے۔ لیکن جب نبوت کا سلسلہ پایہ تکمیل تک پہنچا تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر اس قید اور بند کو ختم کر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنایا پورے جہان والوں کے لیے، پورے دنیا میں رہنے بسنے والے انسانوں کے لیے۔ تو لوگوں کو اعتراض تھا کہ یہ مکہ مکرمہ کے یتیم، ابو طالب کے، عبد المطلب کے یتیم پوتے کو، ابو طالب کے یتیم بھتیجے کو کیوں نبوت دی گئی، یہ کیوں رؤسائے عرب میں سے کسی کو اللہ تعالی نے چن کر اپنا نبی نہیں بنایا؟ لیکن اللہ تعالی کے فیصلے اٹل ہوتے ہیں اور اپنی حکمتوں پر مبنی ہوتے ہیں۔ پوری جہان کی ہدایت اور رشد کا مرکز مکہ المکرمہ، اور مکہ المکرمہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا دیا گیا۔ اور پھر آپ ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے، دین کا مرکز بھی وہاں سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دور نبوت میں تو وہ رہا ہی، آپ کے بعد خلفائے راشدین کے دور تک علم، رشد، ہدایت کا مرکز مدینۃ المنورہ رہا۔ پھر اللہ تعالی کو منظور ہوا، اللہ تعالی نے دین کو منتقل فرمایا، وہاں سے یہی دین اٹھ کر کوفہ چلا گیا۔ کوفہ میں بڑے بڑے جید علماء پیدا ہونا شروع ہو گئے، بہت سارے صحابہ کرام بھی کوفہ میں تشریف لے آئے۔ جب سازشیں ہوئی مدینہ منورہ میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف اور مختلف بڑے بڑے صحابہ کرام پھر دل برداشتہ ہو کر اپنے اپنے علاقوں میں گئے، تو بہت زیادہ صحابہ کوفہ میں آ گئے، کوفہ دار الاسلام بن گیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دین کی نسبت کوفہ کی طرف موڑ دی. 1400 سال کا نقشہ تو کھینچنا بہت مشکل ہے. میں مختصر بیان کرتا ہوں. یہی نسبت دین کی چلتی رہی اور پھر اللہ تعالیٰ نے محدثین فقہاء کرام پیدا فرمائے. امام اعظم امام حنیفہ رحم اللہ خود کوفہ کے ہیں. فقہ کا اور دین کا درس ہونا شروع ہو گیا. پھر کچھ زمانہ گزرا, یہ دین کی نسبت تھوڑی سی اور تبدیل ہوئی, سمرقند اور بخارا میں چلے گئے. امام بخاری رحم اللہ تعالی علیہ بخارا کے, امام ترمذی رحم اللہ ترمذ کے, ان علاقوں کے اندر احادیث محدثین پیدا ہونا شروع ہو گئے. اللہ تعالی نے دین کی نسبت اس رخ پہ پھیر دی. اللہ تعالیٰ کو جہاں منظور ہوا دین کا مرکز وہ علاقہ بنتا چلا گیا. چلتے چلتے بہت سارے زمانے اور ادوار آئے, مختلف علاقوں کے اندر دین کے کام ہوتے رہے. کبھی اللہ تعالیٰ کسی علاقے کو اور کسی اہل علاقہ کو عروج نصیب فرماتے, کبھی اللہ تعالیٰ کی نظر دوسرے علاقے پہ پڑتی. یہاں تک کہ زمانہ قریب میں ہندوستان کے اندر اللہ تعالیٰ نے دین کو اجاگر فرمایا اور دارالعلوم دیوبند مدرسہ قائم ہوا. اللہ تعالیٰ کو دین کا کام اب ہندوستان کی سرزمین سے لینا تھا, بر صغیر سے لینا تھا. اللہ تعالیٰ نے دینی علوم سمیٹ کر اس جگہ جمع فرما دیا. تو پھر وقت نے دیکھا کہ بڑے بڑے اکابرین علماء ہند یہاں سے پیدا ہوئے. یہ نسبت چل رہی تھی حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالی علیہ سے, چلتی ہوئی شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ, شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کے خاندان سے پھر دارالعلوم دیوبند بنا. پھر اللہ تعالی نے اس کی کرنیں پوری دنیا میں پھیلائیں اور آج دنیا میں سب سے زیادہ علم فقہ اور عمل کا مرکز اللہ تعالی نے دارالعلوم دیوبند اور اس سے متعلقین کو نصیب فرمایا. جس رنگ اور نسل کے افراد اور جس طبقے کے افراد اس سے متعلق ہوتے گئے وہ چمکتے گئے, وہاں سے کرنیں پھیلیں اور اللہ تعالی نے بر صغیر کو, یہ پورا علاقہ جو تھا یہاں کو, دین کا مرکز بنا دیا. ہمارے ملک میں اللہ تعالی نے کراچی کو دین کا مرکز بنایا. یہاں سب سے زیادہ اکابرین و امت پائے جا تشریف رکھتے ہیں. بڑے بڑے مدارس ہیں دین کا اور قال اللہ اور قال الرسول کا. اللہ تعالی نے مرکز کراچی شہر کو بنا دیا. دنیا میں ایک شہر میں اتنے مدرسے کم ہی ہوں گے جتنے اللہ تعالی نے اس شہر میں بنائے. یہ توجہات ہیں اللہ تعالی کی, یہ مغیبات ہیں. اللہ تعالی کبھی کسی علاقے کو منتخب فرماتے ہیں, کبھی کسی علاقے کو منتخب فرماتے ہیں. لیکن ہوا ہمیشہ یہی جو بتانے کی بات ہے کہ جب اہل چمن نے چمن کی قدر نہیں کی, جب گھر والوں نے گھر کی تزئین آرائش اور حفاظت کو مد نظر نہیں رکھا تو وہ چمن پھر اجڑ گیا. اور جب اللہ تعالی کی نظر کرم وہاں کے لوگوں کی ناقدری کی وجہ سے ہٹ جاتی ہے تو پھر وہاں دین نہیں رہتا, بے دینیاں آ جاتی ہیں. جا کے دیکھیے وہ علاقے جو ایک زمانے میں دین اور حکمت اور علم کے مرکز تھے, آج وہاں دین بھی نہیں ہے. آج لوگوں کو اپنے فرائض بھی معلوم نہیں ہے. جو پوری دنیا کی تشنگی دور کیا کرتا تھا, حضرت فرماتے ہیں اور کئی دفعہ آپ نے بھی سنا ہوگا کہ مولانا روم رحمہ اللہ بلخ کے تھے, لیکن جب بلخ کے امیر نے حضرت کو وہاں سے نکال دیا تو 500 سال تک اللہ تعالی نے وہاں پر کوئی عالم پیدا نہیں فرمایا. یہ علم کی قدر کرنا اور اس کی عزت اور احترام کرنا, یہ اہل علاقہ اور وہاں سے متعلق لوگوں کا فریضہ اور ذمہ داری ہے. جن لوگوں کو اس کا علم ہے وہ اس علم کی قدر کریں. علم کی قدر صرف یہ نہیں کہ اس کو صرف اپنے دل میں بہت معزز جانیں, اس کا بڑا احترام کریں, بلکہ علم کی صحیح قدر اور منزلت یہ ہے کہ اس علم کو سیکھا جائے, سمجھا جائے, اپنے قیمتی اوقات نکال کر اس علم کو دیے جائیں اور اپنے اوقات کو زیادہ قیمتی بنایا جائے. ہماری ساری توجہ اور محور دنیا اور دنیا کے علوم اور دنیا کی ساری چیزیں رہ گئیں. اس وقت عمومی طور پر مسلمانوں کی اکثریت, بلکہ اکثریت سے بھی زیادہ 90% سے زیادہ, بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ مسلمانوں کی توجہ دینی علوم پہ نہیں ہے, بلکہ دنیاوی علوم, کسب معاش اور دیگر جانب ہے. یہ نہیں کہ یہ چیزیں جائز نہیں ہیں, بلکہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری توجہات ہٹ چکی ہیں. یہ دین اصل باقی رہنے والا ہے, اور یہ دین جہاں جائے گا وہ چیز باقی رہنے والی ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے جو ہمیں سبق ملا وہ یہی کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو سرخرو فرمایا اور ان لوگوں کو پسند فرمایا جنہوں نے دین حاصل کیا, جنہوں نے قربانیاں دی اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ پسندیدہ ہوا. ایک یتیم صحابی ہے, احادیث میں ان کا نام آتا ہے عبداللہ. وہ فرماتے ہیں اپنا واقعہ ان کے بارے میں بیان کیا گیا. فرماتے ہیں کہ میں یتیم تھا, میرے والد کا انتقال ہو گیا تھا, میرے چچا نے میری بڑی اچھی تربیت کی, مجھے سمجھدار کیا, اور جب میں جوان ہو گیا تو مجھے اونٹ بکریاں غلام دے کر باعزت بنا دیا. فرماتے ہیں کہ میں ایمان لے آیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب تعلیمات مجھ تک پہنچی, لیکن میں اپنے چچا سے بہت ڈرتا تھا. جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ فرما لیا تو میں نے اپنے چچا سے کہا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کے رشت اور منبع ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے آخری نبی بنا کر بھیجے ہیں, آپ ان کی بات مان لیں اور مسلمان ہو جائیں. تو چچا بڑے غضبناک ہوئے اور کہا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تم مجھے اس بات پر قائل کر سکو کہ میں جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین مان لوں تو میں نہیں مانوں گا, اور ہاں اگر تم نے ماننے کی کوشش کی تو جو کچھ میں نے تمہیں دیا ہے سب چھوڑ کر جانا پڑے گا, یہاں تک کہ اپنے کپڑے بھی اتار کر جانے پڑیں گے, اور ابھی فیصلہ کرو. اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو بڑا کھڑا بنایا تھا, تو انہوں نے کہا کہ نہیں, میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا کلمہ پڑھ چکا ہوں اور میں اب اس سے پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں. تو چچا بڑا ظالم تھا, انہوں نے کہا اتارو کپڑے, میرے کپڑے اتارو اور میرے گھر سے باہر نکل جاؤ, اور غلاموں سے کہا کہ اگر یہ کپڑے نہ اتارے تو اس کے کپڑے چھین لو. مجبوراً کپڑے اتار دیے اور اسی حال میں چلے گئے اپنے گھر اپنی والدہ کے پاس. تو والدہ نے دیکھا تو پریشان ہو گئی, تو والدہ سے کہا کہ مسئلہ یہ ہے کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں اور میں جا رہا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں, اور کلمہ پڑھنے کے لیے میں جا رہا ہوں, آپ سے کچھ ہو سکے تو مجھے اتنا دے دیں کہ میں اپنا بدن چھپا سکوں. تو ان کی والدہ نے ایک کمبل دے دیا ان کو, تو انہوں نے کمبل کو آدھا کیا آدھا اپنے لیے نیچے سے تہبند باندھا، آدھا اپنے اوپر اڑا اور چل پڑے۔ مدینہ منورہ پہنچے اور پہنچنے کے بعد مسجد کے ایک کونے میں بیٹھ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، دیکھا ایک نوجوان سا لڑکا ہے، پوچھا کون ہو؟ کہا میں عبد العزی ہوں۔ زمانے جاہلیت میں اسلام سے پہلے نام عبد العزی تھا۔ کیوں آئے ہو؟ کہا آپ کی محبت کھینچ لائیے، کلمہ پڑھنے آیا ہوں۔ کہا تمہارا نام عبد العزی نہیں، تمہارا نام عبداللہ ہے۔ حضرت نے کلمہ پڑھایا، مشرف اسلام ہو گئے۔ فرمایا یہاں کیا کرو گے؟ کہا بس دین سیکھوں گا اور کوئی کام نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قائم کردہ مدرسہ جس کو صفہ کہتے تھے، ایک چبوترا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفہ پہ بٹھا دیا، اصحاب صفہ میں سے تھے۔ کہا یہاں بیٹھ جاؤ، بس صبح شام اللہ تعالی کا دین سیکھو۔ بیٹھ گئے، تو دین سیکھتے رہے۔ ایک دن بڑا زور زور سے ذکر کر رہے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کہا، یہ اتنا زور زور سے ذکر کر رہا ہے، اس کو ذرا خاموش کرائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، نہیں، کہا یہ اللہ تعالیٰ کا خاص بندہ ہے، اس کو اسی حالت پہ رہنے دو، کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد جب غزوہ آیا تو حضرت کے پاس تشریف لائے، کہنے لگے کہ حضرت دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ مجھے شہادت نصیب فرمائے۔ تو حضرت نے دعا فرمائی، میں اے اللہ میں اس کا خون کفار پر حرام کرتا ہوں۔ تو بڑے رنجیدہ ہو گئے، کہنے لگے اے اللہ کے رسول، میں آپ سے دعا کرنے آیا تھا کہ میں شہید ہو جاؤں، آپ نے تو میرا خون کفار پر حرام کر دیا، میں تو مارا ہی نہیں جاؤں گا ان کے ہاتھوں، میں نے شہید ہونا تھا۔ حضرت نے فرمایا اچھا جاؤ کسی درخت کی چھال لے کر آؤ۔ باہر گئے، ایک درخت کی چھال لے کر آئے، حضرت نے ان کے بازو پہ باندھا، فرمایا تم اللہ کے راستے میں نکلو اور تمہیں بخار ہوا اور تم مر گئے تو بھی اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے۔ روایت میں آتا ہے جب یہ غزوے کے لیے نکلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، راستے میں بخار ہوا اور انتقال ہو گیا۔ اگلی بات جو بتانے کی ہے، حضرت نے باقی صحابہ کرام سے کہا تم لوگ ذرا سائڈ پہ ہو جاؤ۔ صرف بڑے اکابرین صحابہ کرام نے ان کی قبر کھودی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر سے کہا تم پکڑاؤ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود قبر میں اترے اور اس کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں لیٹایا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم رشک کرتے تھے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کاش میں ہوتا یہ مرا ہوا شخص۔ یہ اتنا بڑا اعزاز کہ حضرت نے شیخین سے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، باقی کا پیچھے ہو جا، باقی اس شخص کا اعزاز ہے کہ جو دین کے لیے قربانی دے کر آیا اور اس نے دین سیکھنے کے لیے اپنا وقت لگایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود قبر مبارک میں اترے اور اپنے ہاتھوں سے اس کی تدفین فرمائی، اپنے ہاتھوں سے قبر میں لٹایا۔ اور یہاں تک کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں رکھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف نہیں لائے، اینٹیں جو لگاتے ہیں وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھوں سے لگائی۔ کا اتنا اعزاز اور اکرام بہت کم صحابہ کرام کو ملا، اور صحابہ کرام رش کرتے تھے۔ تو بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے اپنی زندگیوں کو دین پر لگایا ان کو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ویسے ہی انعامات ملے، ان کی نہ صرف دنیا بنی بلکہ آخرت بھی بنی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو آخری دنیا تک رہنے والے انسانوں تک کے لیے قیمتی بنا دیا۔ قیامت تک اللہ تعالیٰ ان سے رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ کا اعلان فرما چکے، اس دین کے لیے اور قرآن کریم کے لیے قربانی دی تھی۔ اور زیادہ دور کی بات نہیں ہے، اسی صدی کا واقعہ ہے، جب عراق کے اندر 1932 کا واقعہ ہے، عراق کا بادشاہ تھا شاہ فیصل اول، ایک تو سعودیہ کا شاہ فیصل گزرا ہے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو صحابی ہیں جن میں ایک بہت بڑے صحابی ہیں، حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار تھے، بڑے جلیل القدر صحابہ میں سے. حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ قبر مبارک تھی حضرت جابر ابن عبداللہ الانصاری کی. تو بادشاہ نے خواب میں دیکھا، شاہ فیصل نے، کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور ان سے خواب میں کہا کہ میری قبر میں پانی آ گیا، دجلہ کا پانی میری قبر میں آ گیا، اور جابر بن عبداللہ کی قبر بھی گیلی ہو رہی ہے، نمی آ گئی ہے، ہمیں یہاں سے نکالو اور منتقل کرو. بادشاہ صبح اٹھا، سمجھ میں نہیں آئی، سارا دن سوچتا رہا. اگلے دن خواب میں پھر دیکھا، حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور فرمایا کہ ہماری قبر میں، میری قبر میں پانی آ گیا ہے، یہاں سے نکال کے منتقل کرو. صحابہ کرام کے مزارات کو کھولنا بہت بڑی بات تھی. بادشاہ نے حکم دیا کہ دریائے دجلہ اور قبر کے درمیان کی مٹی کو کھودا جائے. وہاں کھدائی کی گئی تو وہاں مٹی میں پانی نہیں تھا، جس رخ سے کھدائی کی گئی اس طرف پانی نہیں ملا. بادشاہ نے کچھ علماء سے مشورہ کیا، انہوں نے کہا خواب ظنیات میں سے، فی الحال کچھ نہ کریں، انتظار کریں. اس سے اگلی رات وہاں کے قاضی القضات اور مفتی اعظم نوری مبارک تھے، ان کو خواب میں آیا. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ بادشاہ کو ہم بار بار کہتے ہیں ہماری قبریں کھولو، پانی آ گیا، سنتا ہی نہیں ہے، اس کو بولو قبریں کھولیں اور ہمیں یہاں سے منتقل کریں. تو صبح جو مفتی اعظم تھے وہ آئے اور کہا حضرت میں نے اس طرح خواب دیکھا ہے. تو بادشاہ نے تصدیق کی، ہاں میں نے بھی دیکھا ہے. میں کہا اگر حضرت فتوا دے دیں اور آپ کی اجازت ہو تو پھر منتقل کرتے. کہا بس ٹھیک ہے، آپ منتقل کر دیں. فیصلہ یہ ہوا کہ 10 ذی الحج کے دن ظہر کی نماز کے بعد دونوں صحابہ کرام کی قبور کو کھولا جائے گا اور ان کو منتقل کیا جائے گا. وہاں سے کوئی 40 کلومیٹر دور ایک جگہ ہے سلمان پاک کے نام سے، جہاں سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقبرہ ہے، وہاں منتقل کیا جائے گا. تو بہت سارے مسلمانوں نے دنیا جہان سے گزارش کی کہ 10 ذی الحج پہ تو حج ہو رہا ہوگا، مسلمان حج میں ہوں گے، کچھ وقفہ دے دیا جائے کہ وہاں سے حج سے فارغ ہو کر لوگ آ جائیں. لہذا 10 دن آگے کر دیا گیا، 20 ذی الحج کو، 1932 20 ذی الحج کو تاریخ متعین کی گئی. اس زمانے میں بڑی بڑی اسکرینیں لگائی گئیں اور سب لوگوں کو دکھایا گیا. جو بات بیان کرنے کی ہے وہ یہ کہ باوجود ساری احتیاطوں کے کوشش کی گئی کہ اس طرح اصحاب کے اجساد کو باہر نکالا جائے کہ کوئی تکلیف نہ ہو. ایک ایسی کرین تیار کی گئی جو دونوں جانب سے مل کر اسٹریچر کی طرح پورے جسم کو زمین سے اٹھا لے. بہرحال بڑی احتیاط سے مفتی اعظم نے اور بادشاہ نے سر خود کھڑے ہو کر قبر کی مٹی ہٹائی، قبر کی اینٹیں نظر آئیں، بڑے احتیاط سے اینٹیں ہٹائی گئیں اوپر سے تاکہ مٹی اندر نہ جائے. تو عجیب واقعہ تھا کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسد اسی طرح تر و تازہ رکھا ہوا تھا، کفن ویسے ہی سفید تھا اور اس پر کوئی شکن نہیں تھا، اور بڑا ہی عمدہ اور اعلیٰ کپڑا تھا جس کی نظیر دنیا میں نہیں تھی. اور سب سے عجیب بات یہ کہ ان کے جسم کے ساتھ پانی ہوا میں کھڑا ہوا تھا، پانی نیچے نہیں آ رہا تھا. جب ان کو اٹھایا گیا ان کے جسم کو تو پانی گر گیا اور قبر میں پانی بھر گیا، اور باہر شیشے کا ایک تابوت تیار کیا گیا جس کے اندر ان کے جسم مبارک کو رکھا گیا. پھر جابر بن عبداللہ الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک کو کھولا گیا، ان کا جسم مبارک بھی نکال کے شیشے کے باکس میں جو تابوت بنایا گیا تھا اس میں رکھا گیا. لاکھوں کی تعداد میں مسلمان غیر مسلم سب جمع تھے، بڑے بڑے ڈاکٹرز اور ماہرین کی موجودگی میں سب کچھ ہوا. چہرہ مبارک سے کپڑا ہٹایا گیا، لاکھوں لوگوں نے ان کو دونوں صحابہ کرام کو دیکھا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دونوں کی آنکھیں بالکل ویسی تر و تازہ تھیں جیسے ہوتی ہیں. وہ جرمن ڈاکٹر اس وقت دنیا کا سب سے بڑا جو آنکھوں کا تھا، وہ دیکھ کر حیران ہو گیا، اس نے کہا مجھے کلمہ پڑھا دیں. ایسا ممکن نہیں ہے کہ 1400 سال پرانی قبریں کھولی جائیں اور ان کی آنکھیں اتنی تر و تازہ ہوں. آنکھ تو سب سے پہلے ختم ہوتی ہے. ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ مسلمان ہوئے ہوتے رہے، اور وہاں سے ان کے دونوں کے اجساد کو لیا گیا اور سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار میں دونوں طرف دائیں بائیں قبور بنا کر تدفین کی گئی. جیسے ہی یہ دونوں قبریں خالی ہوئیں لوگ ہٹے تو دریائے دجلہ کا پانی چڑھنا شروع ہوا، یہاں تک کہ دونوں قبریں پانی کے اندر گم ہو گئے. اتنا آیا دونوں مقبروں کو پانی میں لے لیا. یا اصحاب النبی کی کرامات آج بھی دنیا میں، زیادہ پرانا نہیں، اس کی صدی کا واقعہ ہے. اللہ تعالی رہتی دنیا تک دکھاتے ہیں کہ جو لوگ اپنے آپ کو، اپنے اوقات کو، اپنے مشاغل کو دین کے لیے وقف فرماتے ہیں اور دین کے لیے اوقات نکالتے ہیں اور دین کی خدمت میں لگتے ہیں اور دین سیکھتے ہیں، سکھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ قیامت تک ان کو باقی رکھتے ہیں. جسم جو بہت جلدی گل جانے والا ہے، کپڑا جو بہت جلدی فنا ہونے والا ہے، اللہ تعالیٰ ساری چیزوں کو ویسا کا ویسے ہی سلامت رکھتے ہیں. تو سیکھنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری بزرگی، یہ ساری عزت اور مرتبہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے اعلیٰ کتاب، سب سے اہم پیغام، اہم ترین باب جو دیا وہ قرآن کریم دیا. یہ اس کی خدمت کے اثرات ہیں. قرآن کریم سیکھنا، پڑھنا، سمجھنا ہر ایک مسلمان پر واجب ہے. مرد ہو یا عورت، ضروری ہے کہ وہ جانے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں آخر کیا فرمایا. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 23 سال تک قرآن کریم کی تعلیم فرماتے رہے، وہی آتی رہی، مسلمانوں کو سمجھاتے رہے. یہاں تک کہ ایک موقع پر ایک نابینا صحابی ہیں، حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مشرکین کا ایک وفد آیا. وفد نے حضرت سے وقت مانگا کہ حضرت آپ ہمیں وقت دے دیں، اس وقت میں کوئی اور شخص نہ ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وقت دے دیا. مشرکین آئے، بات چیت چل رہی تھی، یہ نابینا صحابی تھے عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آ گئے، تشریف لائے اور حضرت سے سوال کیا، حضرت فلاں آیت کا کیا مطلب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. پھر پوچھا، حضرت فلاں آیت کا کیا مطلب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناگواری کا اظہار فرمایا، کچھ کہا نہیں، خاموش رہے. عبداللہ ابن مکتوم تھے تو نابینا، لیکن اندازہ ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، محفل میں ہیں، بات بھی کوئی نہیں کر رہا، میرا سوال سن بھی رہے ہیں اور جواب پھر بھی نہیں دیتے. تو فراست سے سمجھ کے اٹھے اور چلے گئے. جب وہ تشریف لے گئے تو اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی، عبس وتولى ان جاءه الاعمى. حضرت بڑی ناگواری کا اظہار فرمایا. انجاہ العاما، جب آپ کے پاس ایک نابینا آیا حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ فرمائی کہ حضرت قرآن کریم سیکھنا اور سمجھنا یہ سب سے زیادہ ضروری اور اہم بات ہے. تو مختصراً یہ کہ اللہ تعالی نے ہمیں یہ زندگی عطا فرمائی ہے، اس زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ، کم سے کم ایک مرتبہ قرآن کریم کو اللہ تعالی کے بیان کیے ہوئے صحیح مصداقات کے ساتھ، کیا مطلب ہے، کیا معنی ہے، کیا مفہوم ہے، کیا بیان فرمانا چاہتے ہیں اللہ تعالی، کیا خطاب فرما رہے ہیں، کیا پیغامات ہیں امت محمدیہ کے لیے اور رہتی دنیا کے انسانوں کے لیے. یہ ہدایت کا گنجینہ، رشد کا گنجینہ جو ہے، اس کے خزائن اور موتی کیا ہے، اس کو جاننے کے لیے کم از کم زندگی میں ایک دفعہ قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنا ضروری اور لازمی ہے. اور اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت زمانے بعد کہیں کہیں یہ نعمت اپنے برگزیدہ بندوں کو اور پسندیدہ لوگوں کو عطا فرمائی ہے کہ وہ قرآن کریم کی کما حقہ کما یلیق شانہ تفسیر فرمائیں. قدر زر زر گر شناسد قدر جوہر جوہری، قدر گل بلبل شناسد قدر دلدل را علی. چیز کی قدر اس کو ہوتی ہے جو اس کی قیمت جانتا ہے، ہیرے کی قیمت جوہری جانتا ہے، سونے کی قیمت سنار جانتا ہے. ہر آنکھ سونے اور پیتل میں فرق نہیں کر سکتی، ہر چمکنے والی چیز سونا نہیں ہوتی، ہر بات کرنے والا فقیہ نہیں ہوتا، مفسر نہیں ہوتا. جو بھی چاہے قرآن کریم پہ تقریر کر رہا ہو وہ مفسر اور محدث اور فقیہ نہیں ہوا کرتا. اللہ تعالیٰ نے بہت کم لوگوں کو اس کام کے لیے منتخب فرمایا، اور دین ہمارے پاس سینہ در سینہ آیا ہے. یہ اس امت محمدی اور اسلام کی شان ہے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو کتاب ملی تورات، وہ پوری کی پوری لکھی ہوئی الواح میں تختیوں پر لکھی ہوئی ایک ساتھ مل گئی. وَأَخَذَ الْأَلْوَاحَ، قرآن کریم میں آتا. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک ساتھ پوری کتاب مل گئی انجیل. داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کو زبور ایک ساتھ ملی ہے. لیکن قرآن کریم وہ واحد کتاب ہے جو سینہ در سینہ اللہ تعالیٰ سے جناب جبرائیل علیہ السلام اور جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام سے سینہ در سینہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام کو، صحابہ کرام سے تابعین کو، تابعین سے تبع تابعین کو، وہاں سے لے کر آج تک سینہ در سینہ ہمارے پاس سند محفوظ ہے، قرآن کریم ہم تک پہنچا ہے. یہ ایک ساتھ نہیں اترا، کتابی شکل میں نہیں آیا کہ کوئی بھی اٹھائے اور پڑھ لے. ایک ایک آیت سمجھائی گئی، ایک ایک آیت بتائی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 23 سالہ دور نبوت میں آہستہ آہستہ آیات آتی گئیں آتی گئیں، سمجھاتے رہے، بتاتے رہے، یاد کراتے رہے. اس دین کو اور اس قرآن کریم کو سینہ در سینہ سیکھنے والا ہی کامیاب ہوگا. اس کی سند اسی وقت جڑے گی، اس کا شرح صدر اسی وقت ہوگا، اس کو سمجھ اسی وقت آئے گا جب وہ کسی شیخ کے سامنے آ کر زانو تلمس طے کرے گا، کم از کم قرآن کریم کی تفسیر پڑھے گا. حضرت الشیخ گزشتہ 25 سال سے تفسیر کا درس دے رہے ہیں جس سے ہزاروں لاکھوں لوگ مستفید ہوتے ہیں. بہت بڑی تعداد میں طلبہ کرام تو آتے ہی ہیں جو دینی علوم کے شائقین ہیں، جنہوں نے اپنی زندگیاں اس کام کے لیے وقف کیے ہیں. ساتھ میں بہت سے ایسے مسلمان صاحب دل اور قرآن کریم اور علوم کے عاشقین بھی آتے ہیں جن کو اس کی قدر معلوم ہوتی ہے. آپ حضرات سے بھی گزارش ہے کہ اپنا وقت نکال کر قرآن کریم کو ایک دفعہ مکمل پڑھیں. 15 شعبان المعظم سے لے کر رمضان المبارک کے آخری عشرے تک انشاءاللہ العزیز حضرت درس تفسیر دیں گے، اور اس کے لیے وقت نکالیں، ان علوم کو حاصل کریں جو نہ صرف دنیا میں کام آئیں گے بلکہ وقتاً فوقتاً کام آئیں گے، یہاں تک کہ انشاءاللہ العزیز میدان محشر میں بھی کام آئیں گے. اور ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پسند فرمائے تو جنت میں جانے کے لیے اللہ کے دین کے لیے یہ وقت نکالنا ہی کام آ جائے. یہ سعادت نہیں ہے اور یہ کوئی کمال نہیں ہے کہ ہم نے وقت نکالا اور قرآن کریم سیکھ لیا. سعادت تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق نصیب فرمائے کہ ہم اس قبولیت کے درجے پہ پہنچ جائیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی سلیکٹ کر لے، پسند کر لے اس دینی درس میں حاصل ہونے کے لیے. اس درس کی فضیلت اور قرآن کریم کی فضیلت سے تو کوئی انکار یا سوال ہو ہی نہیں سکتا. فضیلت تو اس شخص کی ہے جو اس دین کو اور اس قرآن کریم کو سیکھ لے. کوشش کریں اپنے اوقات کو قیمتی بنائیں. وہ وقت قیمتی ہو گیا جو ہم نے قرآن کریم کے لیے نکال لیا. حضرت الشیخ اس تفسیر کی خصوصی رحمت اور برکت کے لیے، اور حضرت کے شیخ فرمایا کرتے تھے حضرت مولانا یوسف بن نوری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کہ ہم حرمین جاتے ہیں اپنے روحانیت کا پیٹرول بھرانے کے لیے. یہاں تو پاکستان میں رہتے رہتے ہماری روحانیت کا پیٹرول خرچ ہوتا ہے، ختم ہوتا، بڑھتا نہیں ہے. یہ پیٹرول بھروانے کے لیے ہم حرم جاتے ہیں. حضرت خصوصی طور پر اس نشست کی ابتدا سے قبل اس نشست کے احرام میں عمرے کے لیے تشریف لے کر جاتے ہیں، اس کی قبولیت کی دعاؤں کے لیے اور اس میں شرکت کرنے والے لوگوں کی کامیابیوں کے لیے. تو بڑا عظیم موقع ہے کہ ہم وقت نکالیں اور قرآن کریم کو ایک دفعہ سیکھ لیں کم از کم. اب تو اللہ تعالیٰ نے اور سہولت پیدا فرمائی، ٹیکنالوجی کا دور ہے، انٹرنیٹ پر لائیو آ رہا ہوتا ہے، کچھ نہیں تو گھروں میں بیٹھ کر یا جہاں آفس میں جدھر بیٹھے وہاں سے لائیو سن سکتے ہیں. جہاں ٹیکنالوجی سے خرافات پھیلی وہاں دین کی بھی کچھ خدمت ہو گئی. کچھ نہیں ملتا تو جہاں دنیا کے جس خطے پہ جو شخص جہاں موجود ہے وہاں سن سکتا ہے. اور اس دین کو سلسلہ در سلسلہ سیکھنا بہت ضروری ہے. انشاءاللہ العزیز آئندہ جمعہ حضرت ہی پڑھائیں گے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت کا اور ان کے رفقاء کا عمرہ قبول فرمائے اور حضرت کا سایہ ہم پر تادیر قائم دائم فرمائے اور ہم سب کو علوم قرآن اور شریعہ سیکھنے سمجھنے اور اپنی زندگیوں کا وقت قیمتی بنانے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا أحمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال الله تبارك وتعالى، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويزع به آخرين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد قديم كريم، ملك بر ورب رؤوف رحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال الله تبارك وتعالى، إنما يخشى الله من عباده العلماء.
وقال الله تبارك وتعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم بأيهم اهتديتم اهتديتم وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة خلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأعز وجل وأهم وأكبر.